بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، رپورٹ، انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھرکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ تعداد میں کمی، لیکن ایک دن میں کورونا سے 2000 سے زائد اموات۔ عراقی شہر ناصریہ کے امام حسین اسپتال میں بھیانک آتش زدگی، کم سے کم 54 افراد جاں بحق۔ یمن کے خلاف جہریت میں سعودی اتحاد کی جانب سے ممنوع ہتھیاروں کا استعمال، کینسر کے مریضوں میں اضافہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں مانسون نے دستک دے کے لوگوں کو گرمی سے کسی حد تک راحت دلا دی۔ موصلہ رپورٹوں کے مطابق منگل سے ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں مانسون کی بارشیں شروع ہو گئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح 7 بجے سے موسلادھار بارش شروع ہوئی، جس کا سلسلہ مسلسل 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی کے بعض علاقوں میں 1.5 گھنٹے میں 2.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ دہلی کے مختلف علاقوں میں رمجھم بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے پورے دن جاری رہا۔ اس بار ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں مانسون کافی تاخیر سے آیا ہے۔ عام طور پر دہلی میں 27 جون تک مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس سال مانسون نے 15 دن کے تاخیر سے دہلی میں دستک دی ہے۔ گزشتہ 15 برس میں پہلا موقع ہے کہ دہلی میں مانسون بارشوں کا سلسلہ 15 دن کی تاخیر سے شروع ہوا ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک دن میں 2000 سے زائد اموات نے وحشت پھیلا دی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا سے 2020 اموات کا اندراج کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 410,784 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 32,906 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اسی مدت کے دوران ہندوستان میں 49,000 سے زائد کورونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح کم ہو کے 1.40 رہ گئی ہے، جبکہ شفایابی کی شرح بڑھ کے 97.28% ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی شرح 1.33% ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں آج یوم شہدا منایا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپتے محمد حسن.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں آج یوم شہدا منایا جا رہا ہے. یہ دن 1931 کے ان شہدا کی یاد میں منایا جاتا ہے جو مطلق العنان ڈوگرا دور حکمرانی میں شہید کر دیے گئے تھے. چند برس قبل تک اس دن کو یہاں سرکاری طور پر منایا جاتا تھا اور اس دن عام تعطیل بھی رہتی تھی. تاہم 2 سال قبل حکومت نے نہ صرف 13 جولائی کی تعطیل کو منسوخ کر دیا بلکہ یوم شہدا کو سرکاری طور پر منانے کا سلسلہ بھی بند کر دیا. تاہم مختلف علیحدگی پسند جماعتوں پر مشتمل اتحاد حریت کانفرنس کے ایک دڑے کے سربراہ میرویز عمر فاروق نے آج عام ہڑتال کی کال دے رکھی تھی جس کا اثر سری نگر کے بیشتر علاقوں میں دیکھنے کو ملا.
جو ہند نواز ہے انہوں نے بھی مانا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہی ان لوگوں نے اپنے آپ کو شہید کیا تھا. اگر آج وہی لوگ انہیں اب غلط قرار دے رہے ہیں تو یہ ایک المیہ ہے کہ آج آپ ہی اس کو بند کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی زندگیوں کا بلیدان نہیں دیا تھا؟ یہ تو آج حسرت کی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تالا چڑھا ہوا ہے مزار شہدا پہ.
ادھر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی جیسی ہند نواز جماعتوں نے بھی آج اپنے پارٹی صدر دفاتر میں یوم شہدا کی تقریبات کا اہتمام کیا تھا. ان جماعتوں کا کہنا ہے کہ دراصل 13 جولائی 1931 کے شہدا نے مطلق العنانیت کے خلاف اور جمہوری نظام کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں نچھاور کر دی تھی. دریاسنا سیکیورٹی اداروں نے آج پائن شہر کے خواجہ بازار میں واقع مزار شہدا کے گرد و نواح کے علاقوں کو سخت سیکیورٹی حصار میں لیا ہوا تھا. کسی بھی شخص کو فاتح خانی کے لیے مزار شہدا پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام حفظ ما تقدم کے طور پر لیا گیا تاکہ شرپسند عناصر کو امن قانون کے ماحول میں خلل ڈالنے کا موقع نہ مل سکے. حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ لوگوں نے آج علیحدگی پسندوں کی جانب سے دی گئی ہڑتال کی کال پر کان نہیں درا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سپتی محمد حسن سری نگر.
پاکستان میں کرونا مریضوں میں 50% افراد ڈیلٹا ویریئنٹ سے متاثر ہیں. پاکستان کی پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نوشین نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ اس وقت ملک میں کرونا کے مریضوں میں 50% افراد ڈیلٹا ویریئنٹ سے متاثر پائے گئے ہیں. انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ اس وقت ملک میں جو کرونا ویکسین لگایا جا رہا ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے لیے بھی مؤثر ہے. یاد رہے کہ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1590 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے. اس دوران مزید 21 کرونا کے مریض چل بسے اور 732 شفایاب ہوئے. پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 976,618 ہے جن میں سے 22,618 لقمہ اجل بن چکے ہیں. 39,644 زیر علاج ہیں اور 914,605 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں. کراچی میں پہلی بار خاتون ٹریفک پولیس اہلکاروں کو سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا. کراچی سے نمائندے نے بتایا کہ کراچی کی تاریخ میں پہلی بار ٹریفک پولیس کی خاتون اہلکار سڑکوں پر نظر آئی ہیں. کراچی کے ٹریفک پولیس نے بتایا کہ ابتدائی طور پر خاتون ٹریفک پولیس اہلکاروں کو شار فیصل اور کلفٹن میں تعینات کیا گیا ہے. شار فیصل پر خاتون پولیس اہلکار موٹر سائیکلوں کے ساتھ تعینات کی گئیں لیکن انہیں ابھی چالان کاٹنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق خاتون ٹریفک پولیس اہلکاروں کو میٹرو پول سے کراچی ایئرپورٹ تک راؤنڈ کرنے، ٹریفک پر نظر رکھنے اور ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. عراق کے صوبے ذیقار کے شہر ناصریہ میں ایک اسپتال میں لگنے والی بھیانک آگ کے نتیجے میں کم سے کم 54 افراد جاں بحق ہو گئے. حکام کے مطابق ناصریہ کے امام حسین اسپتال کے کورونا وارڈ میں یہ آگ پیر اور منگل کی درمیانی شب اچانک بھڑک اٹھی اور پورے وارڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آکسیجن سلنڈر میں دھماکے کو آتش زدگی کی اصل وجہ قرار دیا جا رہا ہے. جاں بحق ہونے والوں میں مریضوں کے علاوہ ایک سیکورٹی اہلکار، 2 نرسیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے 5 دیگر افراد شامل ہیں. عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود ناصریہ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے. عراق کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے بھی ناصریہ کے امام حسین اسپتال کے واقعے کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے. عراقی ذرائع نے اعلان کیا کہ شمالی عراق کے صوبہ کرکوک میں داعش کے ایک اڈے اور 3 مراکز کو تباہ کر دیا گیا. عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان مراکز اور دہشت گردانہ اڈے کو کرکوک کے علاقے الرشاد میں نشانہ بنایا گیا. عراق کے ان ذرائع کا کہنا ہے کہ کرکوک کے مختلف علاقوں میں داعشی عناصر کے خلاف عراقی سیکورٹی فورس کی کارروائی بدستور جاری ہے. واضح ہے کہ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے باوجود اس ملک کے مختلف علاقوں میں داعش کے باقیات روپوش ہیں جو موقع ملنے پر دہشت گردانہ حملہ کر کے عراقی عوام میں دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ عراقی سیکورٹی فورس نے ایران کی فوجی مشاورت سے 17 نومبر 2017 کو مغربی عراق میں دہشت گردوں کے آخری مرکز راوا کو آزاد کرا لیا تھا، جس کے بعد عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کا قلعہ قمع ہو گیا تھا۔ شامی فوج نے جنوب مغربی رقہ میں دہشت گرد گروہ داعش کا شدید ترین حملہ پسپا کر دیا ہے۔ روسی ذرائع کے مطابق داعش کے عناصر نے پیر اور منگل کے درمیان رات جنوب مغربی شام کے صوبہ رقہ کے علاقے بادیت الرصافہ پر شدید ترین حملہ کیا، جسے شامی فوج نے ناکام بنا دیا۔ شامی فوج کی جوابی کارروائی میں کم سے کم 15 داعشی عناصر ہلاک ہو گئے اور ان کی متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق داعشی دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپوں میں کم سے کم 3 شامی فوجی شہید اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ یمن میں سعودی اتحاد کی جانب سے عام شہریوں کے خلاف ممنوع ہتھیاروں، میں جملہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہونے والے یمنی بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جائر سعودی اتحاد یمن پر حملوں میں ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یمنی بچے بڑی تعداد میں کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے استعمال ہونے والے ممنوع ہتھیاروں کی وجہ سے یمنی بچے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے قومی سالویشن حکومت کے وزیر صحت طٰہٰ المتوکل کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس یمن کے لیے معمولی طبی وسائل بھیجنے کے لیے مختلف ممالک کو تیار کرنے کی توانائی تک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے حملوں کے آغاز سے ہی یمن کے کینسر مراکز میں علاج کے لیے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یمن کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سعودی اتحاد عالمی سطح پر ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن کے مختلف صوبوں سے ہر سال 7,000 سے زائد مریض بلڈ کینسر کے علاج کے لیے کینسر کے مراکز کا رخ کرتے ہیں اور دواؤں کی کمی اور اس کے علاج و معالجے کے خاص وسائل کی قلت کی وجہ سے آدھے سے زائد مریض موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب یمن کے وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد کے پاس یمن میں شکست تسلیم کرنے اور اس ملک سے فرار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ محمد ناصر العاطفی نے کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنگ یمن کا فیصلہ جارح ممالک کے اختیار میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی یمن کے مسلح افواج اور عوام رضاکار فورس کو برتری حاصل ہے اور وہی یمن کا کوئی تقدیر ساز فیصلہ کر سکتی ہیں۔ یمن کے وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمنی عوام کے خلاف جاہریت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد امن کی اصطلاح کو صرف تشہیراتی حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دریاسنا المیادین ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ سنا میں عین الانسانیہ نامی مرکز نے اعلان کیا کہ گزشتہ 2300 دنوں میں جاری سعودی اتحاد کے حملوں میں 43,891 عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس مرکز کے مطابق سعودی عرب کو مسلط کردہ جنگ کے دوران شہید ہونے والے عام شہریوں کی تعداد 17,176 ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہیدوں میں 3,842 بچے اور 2,400 خواتین ہیں، جبکہ 4,225 بچوں اور 8,832 خواتین سمیت 26,715 عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان نے کہا کہ مغربی دنیا میں انسان حقوق کی حمایت کے دعوے کذب محض ہیں۔ تہران میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی عدلیہ کے ترجمان غلام حسین اسماعیلی کا کہنا تھا کہ ایران میں مغربی دنیا کی جانب سے انسان حقوق کی حمایت کے دعوے کو کذب محض سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے یورپی پارلیمنٹ کی ایران مخالف قرارداد کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک ایم کے او جیسے دہشت گرد گروہ کی حمایت کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ ایران کے صدر اور وزیر اعظم سمیت ہزاروں بے گناہ شہریوں کے خون سے رنگین ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان نے کہا کہ ایم کے او نے معلمین سے لے کر محنت کشوں تک ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے ایرانی شہریوں کا قتل کیا ہے، لیکن آج یورپی ممالک میں کھلے عام جلسے کرتا ہے اور بعض یورپی حکام بھی اس دہشت گرد گروہ کے اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ غلام حسین اسماعیلی نے استفسار کیا کہ اگر یورپ والے انسانی حقوق کے دعووں میں سچے ہیں تو انہوں نے ایم کے او کے دہشت گردوں کو اپنے یہاں پناہ کیوں دے رکھی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان نے بات زور دے کر کہی کہ یورپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ طویل ہے اور اس کی جانب سے کیے جانے والے انسانی حقوق کے دعوے ایران کی وکلا برادری کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ معاہدے شمالی اقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ایران کی میزائل طاقت اور پرامن ایٹمی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین تقوی۔
برسلز میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ایران کی دفاعی اسلحہ جاتی طاقت کے بارے میں بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں سے خطے اور دنیا کو درپیش خطرات کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر تہران پر خطے میں عدم استحکام پھیلانے کا الزام بھی عائد کیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ایران پر خطے میں عدم استحکام پھیلانے کا الزام ایسے وقت میں عائد کیا ہے جب اسرائیل کی جانب سے غاصبانہ قبضے اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدوں سے روگردانی کے سبب پورا خطہ ٹائم بم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان کے برخلاف ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی تمام تر ایٹمی سرگرمیاں پرامن ہیں اور ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسلامی تعلیمات کی روشنی اور عالمی معاہدوں کو خاطر میں رکھتے ہوئے ایٹمی یا عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی، بلکہ ایسے ہتھیاروں کو حرام سمجھتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے درحقیقت اسرائیلی حکام اور ان کی امریکی ہم نواؤں کے ایران مخالف الزامات کو اپنی زبان سے دہرانے کی کوشش کی ہے، جس کا مقصد عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنا ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے ایران کے خلاف صہیونیوں کے الزامات کا اعادہ ایسے وقت میں کیا جب نیٹو کے علاقائی اور عالمی کردار اور اقدامات کے حوالے سے عالمی رائے عامہ کے ذہنوں میں ٹھوس سوالات گردش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیٹو دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے افغانستان میں جنگی جرائم میں اپنی مشارکت کا جواب دے اور اپنی گرتی ہوئی ساگ بحال کرنے کی کوشش کرے۔ افغانستان پر امریکہ اور نیٹو کی لشکر کشی کو 20 سال گزرنے کے باوجود یہ ملک جنگ، تشدد، بدامنی اور منشیات کی پیداوار جیسے مسائل کا شکار ہے۔ افغانستان اور عراق کی موجودہ صورتحال، بدنام زمانہ یورپی فوجی اتحاد نیٹو کے جرائم کا مبولتا ثبوت ہے۔ کم سے کم پچھلے 2 عشروں کے دوران نیٹو کی پالیسیاں ہی خطے میں بدامنی، جنگ اور تشدد کے فروغ کا باعث بنی ہیں۔ برسلز میں اسلامی جمہوری ایران کے سفارت خانے نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے گمراہ کن اور غیر ذمہ دارانہ بیانات سے نیٹو کی ساکھ بحال کرنے اور اس کے سیکرٹری جنرل کے وقار کو بلند کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے کے بارے میں ویانا میں جاری مذاکرات کے 7ویں دور میں واپسی کے لیے تیار ہے۔ پیر کے شب واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے دعویٰ کیا کہ ان کا ملک ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات کے 7ویں دور میں واپسی کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے کسی مہلت کا تعین نہیں کر رہا ہے۔ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی صورتحال واضح کرنے کی غرض سے ویانا مذاکرات کا آغاز رواں سال مارچ میں ہوا تھا اور اب تک اس کے 6 دور ہو چکے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ یہ بات تہران ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ ویانا مذاکرات کا 7واں دور کب شروع ہوگا۔ ویانا مذاکرات کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے بعد سے یہ کوشش کرتا آیا ہے کہ باقی ماندہ فریقوں کی جانب سے اپنے وعدوں کی تکمیل کی شرط پر ایٹمی معاہدے پر باقی رہے، لیکن یورپ اور امریکہ نے تحال نہ تو معاہدے پر عمل کیا اور نہ ہی اس کے تحفظ کے لیے تہران سے کیے جانے والے وعدوں میں سے کوئی وعدہ پورا کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ویانا میں جاری مذاکرات کے ذریعے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ موجودہ امریکی عہدیدار ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو جانے کا بارہا اعتراف کر چکے ہیں، تاہم ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے لازمی اقدامات کے سلسلے میں مسلسل گریز کر رہے ہیں۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے غرض سے 6ٹے دور کے مذاکرات ختم ہوئے تقریباً 1 ماہ پورے ہونے والا، لیکن 7ویں دور کے مذاکرات کے لیے کسی تاریخ کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنی تازہ پریس کانفرنس میں ایک بار پھر واضح کر دیا کہ تہران میں 2 باتوں پر پوری طرح اتفاق رائے پایا جاتا ہے، ایک یہ کہ امریکی پابندیاں مؤثر طور پر ہٹائی جائیں اور دوسرے یہ کہ ایٹمی معاہدے کے علاوہ کسی بھی مطالبے یا مطالبات کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا 2 ٹوک الفاظ میں اعادہ کیا کہ پابندیوں کے خاتمے اور اس کی صداقت کا یقین ہوتے ہی ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ افغانستان کے صدر نے منگل کے روز صبح بلخ میں ایک سیکورٹی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ افغان فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کو مسلح کیے جانے کا معاہدہ بدستور باقی ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے صبح بلخ میں سیکورٹی اجلاس میں طالبان گروہ کے حملوں میں آنے والی تیزی کے بعد صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے دفاعی اور سیکورٹی اہلکاروں کو مسلح کرنے کے سلسلے میں بین الاقوامی معاہدہ قائم ہے اور مقامی حکام اور شہریوں کو حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ افغان صدر کا بلخ کا یہ دورہ ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ شمالی افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان گروہ اور افغان فوج کے درمیان جنگ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ حالیہ ایک ماہ کے دوران طالبان گروہ نے بلخ کے کچھ علاقوں سمیت شمالی افغانستان کے مختلف صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب شمالی افغانستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد بعض ممالک من جملہ ترکی، ایران، ہندوستان، پاکستان اور روس نے مزار شریف میں واقع اپنے قونصل خانوں کی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ افغانستان میں فضائیہ کے حملوں میں درجنوں طالبان عناصر ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع کے حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں کے علاقوں کران اور منجان پر افغان فضائیہ کے حملوں میں طالبان گروہ کے 32 عناصر ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ دریسنا طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ قندوز کے ایئرپورٹ پر افغان فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹروں کو مار گرایا گیا۔ موصول رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان گروہ اور اس ملک کے مسلح افواج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور افغانستان کے صوبوں غزنی، قندھار، تخار، بدخشاں، ہرات، فاریاب، بغلان، قندوز، بادغیس، جوزجان، میدان وردک اور ہلمند کی صورتحال نہایت بحرانی بنی ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ایسی حالت میں کہ بہت سے ملکوں کا ابھی کرونا ویکسین نہیں مل سکا ہے، ثروت مند ملکوں کی جانب سے مزید کرونا ویکسین حاصل کرنے کی کوشش نادرست ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹیڈروس ایڈہمنوم نے کہا ہے کہ کرونا اموات میں پھر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ڈیلٹا وائرس کا قہر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ بہت سے ممالک ابھی تک کرونا ویکسین حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین کی فراہمی میں عالمی سطح پر پیدا ہونے والا شگاف بڑھتا جا رہا ہے اور بعض دولت مند ممالک مزید لاکھوں کی تعداد میں اضافی ٹیکے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ بعض ممالک اب تک کرونا ویکسین حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ ان کا بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت پر دنیا کے بعض ممالک کو کرونا ویکسین کی ترسیل میں سستی برتنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر نے کچھ عرصہ قبل عالمی ادارہ صحت پر رقم ادا کیے جانے کے باوجود بر وقت کرونا ویکسین فراہم کرنے میں تاخیر کا الزام لگایا تھا۔ واضح ہے کہ دنیا میں اب تک 18,80,00,000 لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہیں اور 40,55,963 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ نیٹو کے سربراہ نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر قاسم صہیونی حکومت کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ایران مخالف بیان دیا ہے۔ اسی تناظر میں ہم نے گفتگو کے لیے ٹیلی فون کے ذریعے درخواست کی ہے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے اپنا تبصرہ بیان کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے سوال کیا ہے نیٹو کی حالیہ سرگرمیوں پہ، اور بالخصوص نیٹو کے جو سربراہ ہیں انہوں نے حال ہی میں اسرائیل یعنی غاصب صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ سے لوپٹ، جو مستقبل کے شاید وزیر اعظم بھی ہیں، ان سے ملاقات کی ہے۔ اور ظاہر ہے جب اسرائیل اور غاصب صہیونی حکومت سے کوئی بھی ادارہ، ملک، فرد، شخصیت جب ملاقات کرتی ہے تو اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ تو نیٹو کے سربراہ کی یہ ملاقات اور اس میں ایران کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی جو میڈیا میں بھی سامنے آئی ہے، یقیناً قابل مذمت ہے۔ البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ادارہ، چاہے وہ نیٹو کی صورت میں ہو، اگر آپ اس کا ماضی دیکھیں تو نیٹو تو بنیادی طور پہ قائم ہی امریکہ کے تسلط کے لیے تھا، یورپ کے تسلط کے لیے تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب صورتحال ایسی ہوئی کہ امریکہ نے پوری دنیا پہ ایک یونی پولر سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی یا خواہش کی اور پلاننگ کی، تو اس پلاننگ کے نتیجے میں 4 اپریل 1949 کو نیٹو کا وجود عمل میں آیا۔ شروع شروع میں یہ اس کا مرکز فرانس میں تھا، لیکن آج کل یہ برسلز میں ہے۔ اور جو شروع کا ان کا جو سلوگن تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم سوویت یونین کو ختم کریں گے، امریکہ کو پوری دنیا پہ مسلط کریں گے اور جرمنی کے راستے کو روکیں گے، یعنی اس کے اندر ایک جرمنی کے عنوان سے بھی ایک شیک شامل تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں. اب تو یہ ادارہ صرف فوجی نوعیت کا نہیں ہے, اس کے اندر سیاسی بھی ہے, کلچرل بھی ہے, اور دوسرے شعبہ جات بھی ہیں جو اس وقت فعال ہیں. لیکن جو سوال ہے آپ کا بنیادی طور پہ کہ غاصب سنی حکومت کے ساتھ ملاقات کے بعد نیٹو کے سربراہ نے جس طرح کے اظہارات کیے ہیں, جس طرح کے بیانات دیے ہیں, یا جو موقف اختیار کیا ہے, وہ ایسا موقف ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ نیٹو کا موقف نہیں ہے بلکہ وہ غاصب سنی حکومت کا موقف ہے. یعنی وہ نیٹو کا سربراہ نہیں, گویا سیونی وزیر اعظم یا سیونی وزیر خارجہ بول رہا ہے. اصلا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیونی حکومت تو ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالف رہی ہے, لیکن نیٹو سے یہ توقع کہ وہ اس انداز سے اس طرح کی ملاقات میں ایسے بے بنیاد الزامات لگائے کہ جو عالمی سیاست میں سب کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ایران کے ایٹمی پروگرام کو جس انداز سے انہوں نے نشانہ بنایا, درست ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو امریکہ عرصے سے, نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے ساتھ اگر ہم سیونی حکومت کو شامل کریں, بعض عرب ممالک کو شامل کریں, یورپی ممالک بھی اس میں شامل ہیں, جنہوں نے ایک پرامن پروگرام کو مشکوک بنایا اور اس کو جنگی نوعیت کا قرار دینے کی کوشش کی, اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے, ایران عالمی امن کے لیے خطرہ ہے, ایران علاقے کے امن کے لیے خطرہ ہے. تو یہ وہ متنازع بیانات یا متنازع قسم کی آراء تھیں کہ جو ایران کے, اصل میں ایران کے نظام کے خلاف ہیں. یہ تو ایران کا ایٹمی پروگرام تو بہانہ ہے, ایران کوئی بھی مثبت کام بھی کرے گا تو اس کے مقابلے میں یہ اسی طرح کے بہانے تراشتے ہیں, اسی طرح اس کو مشکوک بناتے ہیں, اسی طرح ایران کو عالمی برادری میں متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایران کے ایٹمی پروگرام کو بھی اسی طرح متنازع بنایا گیا. اگر متنازع اور جیسے ان کے دعوے ہیں, اگر یہ اس طرح کا پروگرام ہوتا تو ایران کبھی بھی مذاکرات میں نہ جاتا. ایران نے 5+1 کے اندر اور اب 4+1 کے اندر جس انداز سے اپنے پورے ایٹمی پروگرام کا دفاع کیا ہے اور جس انداز سے پیش کیا ہے, اب تو کسی کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اب بے بنیاد الزام ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ جنگی نوعیت کا ہے. اب دیکھیں بالخصوص غاصب سنی حکومت, اس کو کیا حق بنتا ہے؟ وہ نہ این پی ٹی کی رکن ہے, نہ اس پہ کسی ملک کا اختیار ہے کہ وہ اس کے ایٹمی پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ جو عالمی سطح پہ آئی اے ای اے کی صورت میں ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ ہے, اس کو بھی کسی طرح کی بھی دسترسی اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ این پی ٹی کا بھی رکن ہے, اور خود آئی اے ای اے کے اندر بھی ایران کے بارے میں جتنی ابھی تک درجنوں کے حساب سے رپورٹس آ چکی ہیں, کسی رپورٹ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ جنگی نوعیت کا ہے. تو اس ملاقات میں جس انداز سے نیٹو نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے, اس کو تو واقعی یہ قابل گرفت ہے کہ وہ اس وقت کسی ایک ملک کی نمائندگی نہیں کر رہا تھا, یا وہ کوئی اسرائیل کا سپوکس مین نہیں ہے, وہ اس وقت ایک بہت بڑے الائنس کی, ایک نیٹو کی نمائندگی کر رہا تھا جس کے اندر کئی ممالک ہیں. اور کیا یہ سارے ممالک کا یہ موقف ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام اسے ایسے نہیں ہے؟ جبکہ ایران نے بہت ساری جگہوں پہ عالمی اداروں کے اندر, آئی اے ای اے کے اندر عملاً ثابت کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی طرح کا انحراف نہیں. اور پھر سمجھنا چاہیے اس موضوع کو کہ جب ایران کے رہبر آیت اللہ سید علی خامنائی جب خود یہ فرماتے ہیں کہ ایٹم بم بنانا ہمارے دین اور مذہب اور ہماری تعلیمات میں جائز نہیں ہے, جب اس کو حرام قرار دیتے ہیں, تو پھر یہ کہاں سے ایسے بہانے تراشتے ہیں؟ نہ یہ مذاکرات کی بات مانتے ہیں, نہ یہ آئی اے ای کی بات مانتے ہیں, نہ آئی اے ای کی رپورٹوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شترے بے مہار ہیں, جہاں پہ چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اس کے بارے میں رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت اور بھی کئی ممالک ہیں کہ جو این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے اور ان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی بھی ہے, اس کے بارے میں تو نیٹو کا بیان نہیں آتا, اس کے بارے میں تو نیٹو کا سربراہ کہیں پہ اس طرح کی گفتگو کرتا نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران ان تمام نظاموں کے لیے, یہ جتنے اس وقت مادیت کے نظام ہیں, چاہے وہ سوشلزم کی صورت میں ہوں, کیپیٹلزم کی صورت میں ہوں, لبرل ڈیموکریسی کی صورت میں ہوں, یا کسی اور عنوان سے, ان سب کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران چونکہ ایک چیلنج بن کے سامنے آیا ہے, یہی وجہ ہے کہ اب ایران کے خلاف کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ جنگی نوعیت کا اور فوجی نوعیت کا ہے. کبھی ایران کے میزائل دفاعی پروگرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں, کبھی یہ دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایران کو دوسرے ممالک میں کوئی اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کرنی چاہیے, وہاں پہ اس کا اثر و رسوخ نہیں ہونا چاہیے, اور ایران جو ہے وہ اپنی سرحدوں کے اندر رہے اور اس کی کوئی جو ہے وہ بات نہ سنی جائے مانی جائے. تو یہ اس طرح کی وہ باتیں ہیں کہ جو وہ خود اپنے لیے قائل نہیں ہے. یہ جو امریکہ نیٹو جس کا مین فائنانسر ہے امریکہ, تو وہ ہے نہ صرف یہ کہ اس کے پاس ہزاروں کی صورت میں ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں, بلکہ یہ تو وہ ملک ہے کہ جو باقاعدہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ لاکھوں افراد کے خلاف یہ ایٹم بم استعمال کر چکا ہے. یہ لاکھوں افراد کا قاتل ہے, یہ تو ایٹم بم کو استعمال کرنے کے بعد عالمی مجرم ہے. اس کو تو حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دے. آج ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہر ملک کی ضرورت ہے. ہر ملک کا مسلمہ حق ہے کہ وہ جس طرح دوسری ٹیکنالوجی تک دسترسی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس میں بھی دسترسی حاصل کرے. اگر ایران اس موضوع میں آگے بڑھ رہا ہے, اگر ایران نے اس عنوان سے اگر کوئی کامیابی حاصل کیا, تو اس کو مختلف پلیٹ فارم پہ جا کے اس طرح الزامات لگانا اور اس طرح کی کیفیت پیدا کرنا کہ جیسے ایران جو ہے وہ علاقے کے لیے یا ملک کے لیے خطرہ ہے. خطرہ تو یہ نیٹو ہے جس نے افغانستان میں کیا کیا, اب کس تباہی اور بربادی کی صورت میں افغانستان کو یہ چھوڑ کے نیٹو اور امریکہ نکل رہے ہیں. شام کے اندر نیٹو کا کیا کردار ہے, عراق کے اندر نیٹو کا کیا کردار ہے. نیٹو تو یہاں جہاں بھی اس نے امریکہ کے ساتھ جا کے جارحیت کی ہے, تسلط پسندی کا مظاہرہ کیا ہے, وہاں پہ اس ملک کو, اس ملک کی عوام کو برباد ہی کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ادارے ہیں, یہ وہ اتحاد ہیں کہ جو عالمی امن کے لیے اور علاقے کے امن کے لیے خطرے ہیں. اسلامی جمہوری ایران اپنے ہمسایہ ممالک سے ہمیشہ اچھے تعلقات کا حامی ہے. ہاں, وہ غاصب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ غاصب اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو غیر قانونی ہے, جو غیر سرکاری ہے, جو فلسطینیوں کی زمین پہ قابض ہے. اب اگر غاصب صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ کے ساتھ مل کے نیٹو کے سربراہ اگر ایران کے خلاف الزام لگائیں گے, تو یقیناً اس سے یہی پیغام جائے گا کہ نیٹو اسرائیل اور غاصب صہیونی حکومت کی زبان بول رہی ہے اور اسی کے پیغام کو آگے پہنچا رہی ہے.
جی سامعین, یہ تھے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی, جن کا تجزیہ آپ سماعت فرما رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. جی سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. ہم تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے آپ سے مخاطب ہیں. سامعین, ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں.
شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ. جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت, ہو گئی دور تیری ہر زحمت, ہو گئی ہر زحمت, تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری, دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ. نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا. آئی محمد کی جو سواری دیدی کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ. زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ. تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت. تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ. زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ. تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ. تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 22 تیر 2 ذوالحجہ اور 13 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ جولائی سن 63 عیسوی کو روم میں آتش زدگی کا ہولناک واقعہ پیش آیا. اس دور میں روم کی زیادہ تر عمارتیں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں, جس کے باعث تھوڑے ہی وقت میں شہر کا بڑا حصہ جل کر راکھ ہو گیا اور بہت سے افراد ہلاک ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہ آگ شہنشاہ نیرون کے حکم پر لگائی گئی تھی. تاہم نیرون نے اس کا ذمہ دار عیسائیوں کو قرار دے کر ان کا بڑے پیمانے پر قتل عام کروایا. تیرہ جولائی سن 1400 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی قدیم ترین فوج کی تشکیل ہوئی. یہ قدیم ترین فوج اپنی تشکیل سے اب تک اسی صورت میں باقی ہے اور اس کی وردی بھی نہیں بدلی ہے. اس منظم اور چھوٹی سی فوج کے اہلکاروں کی تعداد 83 تھی اور وہ سوئٹزرلینڈ کے ہی شہری تھے۔ اس فوج کے اہلکار ہمیشہ سے سوئٹزرلینڈ کے شہری رہے ہیں اور کیتھولک عیسائی پیشوا کی حفاظت کے لیے اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 600 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ویٹیکن میں پوپ کی حفاظت اسی فوج کا فریضہ ہے۔ تیرہ جولائی سن 1771 عیسوی کو معروف برطانوی ملاح اور مہم جو جیمز کک کا کرہ ارض کے جنوبی نصف کرے کی طرف 3 سالہ علمی تحقیقی سفر اختتام کو پہنچا۔ اس اہم مشن پر جیمز کک کے ساتھ ماہرین طبیعیات کا ایک گروپ جنوبی نصف کرے کے باشندوں، حیوانات اور نباتات پر تحقیق کے لیے روانہ ہوا تھا، جبکہ دوسرا گروپ سیارہ زہرا پر تحقیق کرنے والے ماہرین فلکیات کا تھا۔ یہ مہم 26 جولائی سن 1768 کو شروع ہوئی تھی۔ تیرہ جولائی سن 1930 عیسوی کو فٹ بال کے پہلے عالمی کپ کے مقابلوں کا آغاز ہوا۔ اولمپک کھیلوں کے بعد دنیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فٹ بال کے عالمی کپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جو ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ پہلا عالمی کپ یوراگوائے میں کھیلا گیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں 13 ممالک نے حصہ لیا، جنہیں 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ کا فائنل ارجنٹینا اور یوروگوائے کے درمیان کھیلا گیا، جسے ایک سخت مقابلے کے بعد یوروگوائے نے 4-2 سے جیت لیا۔ برازیل کے عظیم کھلاڑی پیلے کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالمی کپ جیتنے والی برازیل کی 3 ٹیموں میں شامل تھے۔ برازیل نے یہ عالمی کپ سن 1958، 1962 اور 1970 میں جیتے تھے۔ دو ذوالحجہ سن 1358 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری کے مصری عالم اور شاعر طنطاوی جوہری نے 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے اور علم لغت کے معروف اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ طنطاوی حافظ قرآن بھی تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی۔ نیز انہیں انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ہمیشہ اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، میزان الجواہر، تفسیر قرآن اور جمال العلم ان کی معروف کتابیں ہیں۔ بائیس تیر سن 1370 ہجری شمسی کو ایرانی دانشور علامہ سید طاہر سید زادہ ہاشمی کا ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اسلامی علوم کی نشر و اشاعت، لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تالیف کے ذریعے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ علامہ سید زادہ ہاشمی کو خط ثلث میں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ صحیفہ سجادیہ کی بھی کتابت کی ہے۔ انہیں 3 زبانوں عربی، فارسی اور ترکی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ علامہ سید زادہ ہاشمی نے ان 3 زبانوں میں قصائد، غزلیں اور دیگر اصناف سخن میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔ 13 جولائی 2014 کو ادب کی نوبل انعام یافتہ مصنفہ ناڈین گورڈیمر کا انتقال ہوا۔ وہ 20 نومبر 1923 کو جوہنس برگ سے 50 کلومیٹر دور واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئی تھی۔ گورڈیمر نسل پرستی یا اپارتھائیڈ کے خلاف عالمی ادب کی نمایاں شخصیت تھیں اور ان کی اکثر نگارشات سماجی اور سیاسی موضوعات پر، خاص طور سے نسل پرستی کے موضوع پر مبنی ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی کہانیاں 1937 میں صرف 14 سال کی عمر میں شائع کرائیں اور 1974 میں اپنے ایک ناول پر نوبل انعام حاصل کیا۔ وہ نیشنل افریقی کانگریس کی ایک سینئر رکن تھیں اور برسوں انہوں نے نسل پرستی مخالف عظیم افریقی رہنما نیلسن منڈیلا کی رہائی کے لیے جد و جہد کی تھی۔ ان کی آخری کتاب 2012 میں شائع ہوئی جس کا عنوان تھا آج جیسا کوئی دور نہیں، اور یہ کتاب بھی اپارتھائیڈ کے خلاف جد و جہد کے بارے میں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم حالیہ 3 دہائیوں میں ایران میں ڈرون طیاروں کی ٹیکنالوجی میں حاصل ہونے والی ترقی و پیش رفت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حالیہ 3 دہائیوں میں ایران میں ڈرون ٹیکنالوجی میں حاصل ہونے والی پیش رفت نمایاں رہی ہے، اور ایران میں تیار کیے جانے والے ڈرون طیارے خاص طور پر حالیہ 1 دہائی میں علاقے میں رونما ہونے والے حالات کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے حامل رہے ہیں، اور علاقے میں جاری بعض جھڑپوں میں ہدف کو نشانہ بنانے اور مختلف کارروائیوں میں کامیابی کے ساتھ معین ہدف کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ملک کے ڈرون طیاروں کی سیریز اس وقت ملکی دفاعی صنعت میں ترقی و پیش رفت کے اہم ترین مظہر کے طور پر پہچانی جاتی ہے، اور اس ترقی و پیش رفت کا آغاز مقدس دفاع کے دوران ملکی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہوا۔ جنگ کے بعد کی دہائیوں میں ملک کے ماہر انجینئروں کی مدد سے یہ ٹیکنالوجی اعلیٰ تکنیک کے ساتھ اپنی ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہی ہے، اور مغربی ایشیا کے علاقے میں دشمن کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں اس ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال نے ملکی دفاع میں اپنی حیثیت کا لوہا منوایا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی ڈرون طیاروں کی طاقت و توانائی نے ڈرون طیاروں کی تیاری میں 2 چیزوں، مقدار اور معیار، اور اسی طرح بموں اور میزائل لانچ کرنے اور دشمن کے اہداف کو دقیق نشانہ بنا کر دنیا کو حیرت زدہ کر دیا، اور مغرب کے ایک تحقیقاتی مرکز نے ڈرون جنگی طیاروں کے شعبے میں ایران کو دنیا کے 5 برتر ملکوں میں شامل کیا ہے۔ ایران کا دور مار فطرس ڈرون طیارہ اس شعبے میں ایک عظیم کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ فطرس جنگی اور اہداف کا پتہ لگانے والا ڈرون طیارہ ہے جسے ایران کی وزارت دفاع کی فضائی صنعت کے شعبے نے تیار کیا ہے، اور اس ڈرون کی رونمائی 17 نومبر 2013 کو سوسن گرد شہر کی آزادی کی سالگرہ کے موقع پر ایران کے اس وقت کے وزیر دفاع میجر جنرل دہقان اور ان کے معاون بریگیڈیئر حاتمی نے اصفہان میں وزارت دفاع کے صنعتی کارخانے میں کی۔ 27 اپریل 2019 کو سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے بری شعبے میں ڈرون طیاروں کے یونٹ کمانڈر نے مستقبل قریب میں فوج میں فطرس ڈرون طیارے کے استعمال کی خبر دی اور کہا کہ بہت ہی دقیق انداز میں فطرس ڈرون طیارے کی کارکردگی اور اس کے پیرامیٹروں کی نگرانی کی جا رہی ہے اور علاقے میں اس ڈرون طیارے کو سرگرمیاں انجام دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 3 اگست 2020 کو ایران کے یوم دفاعی صنعت کے موقع پر اصفہان میں ایران کی فضائی کمپنی کے کارخانے میں جدید ترین ڈرون طیاروں کی رونمائی ہوئی۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بری فوج فطرس ڈرون طیارے کی پہلی خریدار ہے۔ فطرس ایران میں بننے والا اب تک کا سب سے بڑا ڈرون طیارہ ہے۔ فطرس ایک ایرانی ڈرون کا نام ہے جسے ایران کی دفاعی صنعت کے انجینئروں نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ یہ ڈرون طیارہ 25,000 فٹ کی اونچائی تک بآسانی اڑ سکتا ہے اور اسے 2,000 کلومیٹر کی رینج میں بغیر کسی دقت کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ 16 سے 30 گھنٹے تک لگاتار پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون مختلف قسم کے گائیڈڈ راکٹ اور میزائل لے جانے اور انہیں فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع نے اس ڈرون کی تقریب رونمائی میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے کہا کہ یہ ڈرون طیارہ زمینی اور بحری حدود کی نگرانی، تیل پائپ لائنز کی نگرانی اور حفاظت، ٹیلی مواصلات کو مدد پہنچانے، قدرتی آفات اور زلزلہ زدہ علاقوں پر نظر رکھنے اور ویڈیو اور تصاویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فطرس کی تمام فنی خصوصیات کو صیغۂ راز میں رکھنا معمول کے مطابق ہے، لیکن اس کی بعض خصوصیات یہ ہیں کہ یہ 2,000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے، 25,000 فٹ کی بلندی پر اڑ سکتا ہے اور 16 سے 30 گھنٹوں تک فضا میں مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے مختلف قسم کے میزائلوں اور راکٹوں اور کروز میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساری خصوصیات ہی اس جہاز کو تصویری طیارہ نہیں بناتی بلکہ اس میں بروکار لائی جانے والی جدید ترین ٹیکنالوجی نے اس کو دوسرے ڈرونز سے ممتاز بنا دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فطرس صرف انہی خصوصیات کی بنا پر ہی دنیا بھر میں نگرانی کرنے والے ڈرونز بالخصوص امریکی MQ-1 پر بھاری ہے۔ پریڈیٹر یا MQ-1 $2 ارب کی خطیر رقم سے بنایا گیا ہے، لیکن اب اپنی خصوصیات کی بنا پر ایرانی فطرس کو اپنے اوپر دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر پریڈیٹر 24 گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتا ہے، جبکہ فطرس 16 سے 30 گھنٹوں تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ پریڈیٹر 1100 کلومیٹر یا 675 میل تک جا سکتا ہے، جبکہ فطرس 2,000 کلومیٹر تک اڑان بھر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی ڈرون بہتر انجن اور بہتر ایندھن سے استفادہ کر رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ فطرس 90 کلو واٹ یا 120 ہارس پاور انجن سے لیس ہے اور اس کی پرواز کی بلندی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ ہوگی۔ اور ہاں، پریڈیٹر بھی 25,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے۔ پریڈیٹر MQ-1 شروع میں صرف نگرانی اور جاسوسی کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن امریکیوں نے بعد میں اس کو جنگی آلات سے لیس کیا اور اس کو یمن، پاکستان اور افغانستان میں استعمال کر رہا ہے، جبکہ فطرس اپنے ابتدائی مرحلے میں ہی اس قابل ہے کہ اس کو جنگی آلات اور میزائلوں اور کروز سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ عسکری علوم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بڑے سائز کے میزائل بردار ڈرونز ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور یسیر ڈرون، شاہد 129 ڈرون اور فطرس ایرانی ڈرونز کے تازہ ترین نمونے ہیں، اور فطرس طویل فاصلے تک پرواز کے حوالے سے مغربی رقیبوں، خاص طور پر پاکستان اور افغانستان اور یمن کے عوام کے قاتل MQ-1 سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگست سن 2020 میں یوم دفاعی صنعت کے موقع پر وزارت دفاع کی ڈرون طیاروں کی نمائش میں فطرس ڈرون کی طرز پر فطرس 2 ڈرون طیارے کی تیاری کی خبر دی گئی۔ اس جدید ڈرون طیارے کے قابل غور نکات یہ ہیں: لینڈنگ گیئر کو ایک فکسڈ سے ایک ریٹریکٹ ایبل ٹائپ میں اپ گریڈ کیا گیا ہے، جو یو اے وی ڈریگ کو کم کرتا ہے اور انجن کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح وزارت دفاع کی ڈرون طیاروں کی نمائش میں سامنے آنے والی تصاویر میں اس ڈرون طیارے کے بارے میں ایک اور نقطہ سامنے آیا ہے، اور وہ فطرس ڈرون طیارے کی گزشتہ کے مقابلے میں اس ڈرون کی طاقت و توانائی میں اضافہ ہے۔ اس سے پہلے فطرس ڈرون طیارہ 2 لیزر سے رہنمائی لینے والے 2 میزائلوں قائم 114 سے لیس تھا، لیکن یوم دفاعی صنعت کی تقریب میں اس بڑے ڈرون کو 2 سے 6 میزائل لے جانے کی طاقت کا حامل بنایا گیا ہے، اور اس جدید ڈرون میں مزید نئے آپشن بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ امر فطرس ڈرون طیارے کی فوجی صلاحیت میں اضافے کے علاوہ مختلف شعبوں میں اس کی قابلیت میں اضافے پر منتج ہوا ہے۔ جدید تصاویر میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ فطرس ڈرون طیارے کے دونوں پروں میں اسلحے کو نصب کرنے کی جگہ 2 ہارڈ ویئر سسٹم بھی لگائے گئے ہیں، جو بموں اور میزائلوں کو ہدف تک پہنچانے میں کارآمد ہوتے ہیں، اور اس طرح اس ڈرون طیارے کی گنجائش میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ درحقیقت فطرس ڈرون دونوں پروں کے نیچے عمودی بم اور 2 اینٹی ٹینک ٹاپ اٹیک میزائل لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ مجموعی طور پر دونوں پروں میں 2 عمودی بم اور 4 اینٹی ٹینک میزائل نصب ہو سکتے ہیں۔ فطرس ڈرون پر نصب اینٹی ٹینک وہی میزائل ہے جو اس سے پہلے ابابیل 3 ڈرون طیارے کی تصاویر نشر ہونے میں دیکھے گئے تھے۔ ٹاپ اٹیک میزائلوں کی ایک اہم خصوصیت اوپر سے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر حملہ ہے، کیونکہ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں عام طور پر عام ہتھیاروں سے محفوظ رہتی ہیں، اور اوپر سے حملہ کرنے سے اینٹی ٹینک میزائلوں سے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینِ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینِ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کن اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، تمام طلبہ کے ویکسین لگائے جانے سے قبل آف لائن کلاس نہیں ہوگی۔ العربی الجدید عراق کردستان کی پی یو کے پارٹی میں اثر رسوخ کی جنگ سے پارٹی کے اندر حالات دھماکہ خیز، اور نیو یارک ٹائمز، ہیٹی کی مدد کرنا ہے تو اسے بچانے کی کوشش بند کریں۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست، قتل عام کی مشین چل پڑی تھی۔ اخبار لکھتا ہے 13 جولائی 1935 کی بات ہے، لوگ اپنے قانونی اور دینی حق کے تحفظ کے لیے دھرنے پر بیٹھے تھے، لیکن اس کا جواب انہیں گولیوں سے دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب برطانیہ کے لائے ہوئے حاکم نے ترکی کا دورہ کیا اور وہاں وہ کمال اتاترک کی دین مخالف پالیسیوں سے بے حد متاثر ہوا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان پالیسیوں کو ایران میں بھی عملی طور پر آزمایا جائے۔ لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ جن ایرانیوں نے اسلام دل سے قبول کیا تھا ان کے لیے اتنی آسانی سے اسے ترک کرنا ممکن نہیں تھا۔ حاکم وقت کی واپسی کے بعد ایران میں مشترکہ ڈریس کوڈ کا قانون منظور ہو گیا۔ اس قانون کے مطابق ایران کے تمام لوگوں کو ایک خاص انداز کا لباس پہننا تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ پورے ایران میں اس کی مخالفت ہوئی، تاہم مشہد میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں لوگوں نے دھرنا دیا، لیکن دھرنے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے قتل عام کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا اور فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں واقع مسجد میں گہری نیند میں سو رہے لوگوں پر آدھی رات کو اچانک گولیوں کی بارش ہو گئی۔ رضا خان کے حکم سے اس سانحے میں 100 سے زائد لوگوں کا قتل کیا گیا اور 70 سے زائد لوگوں کو زندہ ہی گڑھوں میں دفن کر دیا گیا، حالانکہ وہ فریاد کرتے رہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں دفن نہ کیا جائے۔ القدس العربی، سربر نتسا، ماضی کی تلخ یادیں اور مستقبل کی تشویش۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، امریکی وزیر خارجہ بلنکن کی جانب سے سربنیستا کے قتل عام کو یاد کیا جانا قابل توجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس قتل عام کو یاد کیے جانے کے دوران عزم بھی کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے قتل عام کا اعادہ نہ ہو۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس قتل عام میں سرب فوجیوں کے ہاتھوں بوسینا کے 8372 مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، جن میں سے 435 بچے شامل تھے، جبکہ 1483 کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ سربرنیستا میں جو کچھ سانحہ ہوا اور جس طرح کا قتل عام ہوا، اسے صرف جھوٹے وعدوں اور دعووں سے نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ جنگی جرائم سے چشم پوشی کا سلسلہ آج بھی بدستور جاری ہے۔ آج شام یمن، افغانستان اور غزہ نام نہاد عالمی برادری کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خبریں، پاک تاجک وزرائے خارجہ کی ملاقات، افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روزنامہ جسارت، عید پر تقریباً پورا ہفتہ ہی چھٹیاں ہوں گی۔ ہندوستان ٹائم، جے شنکر وانگی سے ملاقات کریں گے، افغانستان اور لداخ کے حالات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اور اب لیجیے کچھ تفصیلی خبریں، سماعت فرمائیے۔ کشمیر عظمیٰ خصوصی پوزیشن کی منصوبے کا مقصد مقامی وسائل کو غیر مقامی لوگوں کے کنٹرول میں دینا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کشمیری سرکاری ملازمین کو ملک کی سلامتی کے مفاد میں ملازمت سے فارغ کرنے کی حکومتی کارروائی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ باپ کی سزا بیٹے اور بیٹے کی سزا باپ کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے دفعہ 370 کو ختم کرنے کا مقصد جموں کشمیر کو لوٹنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کسی دوسرے ملک نے جموں کشمیر کو نہیں دیے تھے، بلکہ ان قوانین کو مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں کشمیر کے تمام لوگوں کی شناخت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت آئے روز جموں کشمیر کے لیے نئے فرامین جاری کرتی ہے اور درباروں کی روایت کا خاتمہ تازہ فرمان ہے۔ محبوبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار پیر کے روز یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا، ملک میں سیاسی بلوغ، جانے والی حکومت آنے والی حکومت کو تجربات منتقل کر رہی ہے۔ میئر، نیوز ایجنسی، ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر، واپسی کے لیے ہم تیار ہیں، امریکی وزارت خارجہ۔ السومریا نیوز، زی قار کے اسپتالوں میں آتش زدگی، الکاظمی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، ویانا مذاکرات کے آغاز سے اب تک ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ترجمان وزارت خارجہ۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے پریس کانفرنس کے دوران ویانا مذاکرات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج جے سی پی او پر عمل درآمد اور ویانا مذاکرات کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی گئی ہے، جو دراصل وزارت خارجہ کی 3 مہینے میں شائع ہونے والی 22ویں رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ قانون کے مطابق پارلیمنٹ کو پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویانا مذاکرات اپنے اختتام کے قریب ہیں، تاہم کئی مسائل اب بھی حل نہیں ہو پائے ہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان کی تعداد حل نہ ہونے والے مسائل سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت راستہ طے کر لیا ہے، لیکن جو راستہ ابھی بچا ہوا ہے اسے طے کرنا آسان نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ دوسرا فریق فیصلہ کرنے کی توانائی رکھتا ہو، کیونکہ اسی صورت میں ہم ایسے معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ فلسطین الیوم، صہیونی صدر کو اردوغان کا فون، ترکی اور اسرائیل کے پاس مختلف شعبوں میں بے پناہ گنجائش۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پیر کو اپنے صہیونی ہمنصب ہیرسٹوک سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان تجارت کی شرح نئے سال کے 4 مہینوں میں غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہے، جبکہ فریقین کے درمیان کشیدگی کی بھی خبریں ہیں۔ ترکی کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فلسطین اسرائیل کشیدگی کے خاتمے میں حل کی سمت اٹھایا جانے والا ہر قدم ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کے مفاد میں ہے۔ اردوغان نے کہا کہ مشرق وسطی میں پائیداری کے لیے ترکی اور اسرائیل کے تعلقات بے حد اہم ہیں۔ اردوغان نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں کہا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان مختلف میدانوں میں بے حد گنجائشیں ہیں، خاص طور پر انرجی، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام نور ایمان، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، اور ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایل سیلواڈور کے نو مسلم سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اگرچہ غیر مسلم ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن ان ممالک میں اسلامی مراکز کے قیام اور غیر مسلموں کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ان کو اس حیات بخش دین کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہت سے چھوٹے ممالک بھی ہیں دنیا میں، اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، نیز وہاں اسلامی مراکز بھی نہیں ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ ایسے ممالک میں اسلامی کتب، بلکہ مسلمانوں تک بھی دسترس اور اسلام تک بھی رسائی بہت مشکل کام ہے، لہذا اسلام کی طرف رغبت بھی کم ہے۔ اوسکر ایل سیلواڈور روڈریگیز کے لیے یہ مشکل زیادہ تھی، یہاں تک کہ کلمہ پڑھوانے کے لیے کوئی مسلمان یا اسلامی مرکز بھی ان کے آس پاس نہیں تھا۔ در حقیقت اوسکر السلواڈور کو لاطینی امریکہ کے چھوٹے سے ملک السلواڈور کا پہلا مسلمان قرار دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے مسلسل اور وسیع کوشش کرنے کے بعد نہ صرف خود اسلام کی راہ روشن کو اختیار کیا بلکہ اپنے ملک کے کچھ دیگر افراد کو بھی اس دین الہی میں لے آئے۔ مسلمان ہونے والے دیگر افراد میں ان کی اہلیہ ٹیریزا سینٹینیا اومانا بھی شامل ہیں، جنہوں نے 3 سال تک تحقیقات کرنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ سمعین، لاطینی امریکہ کے بہت سے دیگر افراد کی طرح اوسکار بھی کیتھولک عیسائی تھے، مذہبی اور عیسائی تعلیمات کے پابند عیسائی تھے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں بعض دیگر عیسائیوں کی طرح نہیں تھا اور وہ اپنے دین کی پابندی نہیں کرتے، میں خدا پر ایمان رکھتا تھا، گرجا گھر میں منعقد ہونے والے مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتا تھا اور امتحانات سے پہلے دعا بھی مانگتا تھا کہ پاس ہو جاؤں۔ خیر، یونیورسٹی میں داخلہ لینے تک اوسکر کی یہی صورتحال تھی۔ یونیورسٹی میں ٹریزا سانٹینیا اومانا سے اوسکر کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات دونوں کی شادی پر منتج ہوئی۔ ٹریزا بھی کیتھولک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اوسکر کے برخلاف ان کا خاندان پابند دین نہیں تھا۔ ٹریزا اس بارے میں کہتی ہیں، میں عیسائی تھی لیکن اپنی دینی تعلیمات پر زیادہ عمل نہیں کرتی تھی، جبکہ میں، میری بہن اور میرے 2 بھائی کیتھولک اسکول میں پڑھتے تھے۔ اوسکر کو یونیورسٹی کی تعلیم کے تحت دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں پڑھنا تھا۔ انہوں نے عیسائیت کے بارے میں مطالعہ کیا اور اس کے بعد ان کے ذہن میں عیسائیت سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے جن کا ان کو جواب نہیں مل پاتا ہے۔ سامعین، اوسکر اس سلسلے میں کہتے ہیں، میں بھی دوسروں کی طرح خود کو عیسائی کہتا تھا لیکن عیسائیت کے بارے میں تحقیقات نہیں کی تھیں۔ جب میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا تو اپنے دین کے بارے میں کچھ ابہامات پیدا ہوئے۔ ان ابہامات میں ایک یہ بھی تھا کہ عیسائیت میں حضرت مریم خدا اور تمام انسانوں کی ماں کیسے ہو سکتی ہیں، جبکہ انسان سمیت کائنات کی ہر شے کا خالق خداوند کریم ہے۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں بھی اس نظریے پر اعتراض ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اوسکر السلواڈور اپنے سوالات اور ابہامات کے جواب کے لیے عیسائی پادریوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اوسکر کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اوسکر خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے سوالوں کے جواب کے لیے کئی پادریوں کے پاس گیا، انہوں نے متضاد جواب مجھے دیے۔ ان میں سے ایک پادری نے کہا کہ بیٹے، یہ مسائل ہمارے دین کے راز ہیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نے خود ہی جواب تلاش کرنے کے لیے مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوسکر کو پھر بھی اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ تحریف شدہ دین عیسائیت سے ناامیدی کے بعد اوسکر نے ایک جامع اور مکمل دین کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیں، اور اس درمیان آسمانی اور آخری دین یعنی اسلام سے وہ روشناس ہوئے، لیکن اسلام کے بارے میں مکمل شناخت کی راہ میں ان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوا۔ وہ جس ملک میں رہتے تھے وہاں کوئی اسلامی مرکز بلکہ کوئی مسلمان بھی نہیں تھا جس سے اوسکر کو اسلام کے بارے میں حقائق سے پتہ چلتا۔ تاہم وہ ناامید نہیں ہوئے، لیکن کچھ کتابیں پڑھ کر اور انٹرنیٹ سے استفادہ کر کے اسلامی معارف کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اللہ کا شکر کہ میں نے مختلف کتابوں کا وسیع مطالعہ کر کے دین مبین اسلام سے واقفیت حاصل کی۔ سامعین محترم، آسکر نے اسلام کے بارے میں معلومات تو حاصل کر لیں، لیکن اب ان کے مسلمان ہونے کی راہ میں ان کی اہلیہ کی مخالفت کی مشکل تھی، جو اسلام مخالف پروپیگنڈے سے متاثر تھیں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے مسلمان ہونے کی سخت مخالف تھی، کیونکہ میڈیا والے مسلمانوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آسکر نے اپنا مطالعہ جاری رکھا، اور 3 سال کی تحقیق کے بعد بالآخر دین مبین اسلام کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ آسکر اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی حقائق کے منطقی ہونے نے مجھے اپنی طرف کھینچا، جو اسلام کے بارے میں مزید مطالعہ کرنے کا سبب بنا، اور اسلام کا منطقی ہونا ہی میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، کیونکہ دیگر ادیان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آسکر السلواڈور قرآن مجید کے سورہ اخلاص کو اسلام کے بارے میں اپنے سوالوں کا جواب قرار دیتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے اس چھوٹے سے سورے میں مکمل ترین اور بہترین طریقے سے اپنے اوصاف بتائے ہیں، اور اسی بنا پر اس سورے کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں خداوند کریم کی وحدانیت، اس کے بے مثل ہونے اور سب سے بے نیاز ہونے جیسی صفات بیان ہوئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ خدا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ سمعین، جب آسکر السلواڈور مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو ایک ایسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے جس کا سامنا شاید کسی دوسرے نو مسلم نے نہیں کیا ہو۔ وہ اپنی اس مشکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہونا چاہتا تھا تو ایک بڑی مشکل سے دوچار ہوا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ میرے ملک یعنی السلواڈور میں کوئی مسلمان نہیں تھا جس کے پاس جا کر میں کلمہ پڑھتا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ہمسایہ ملک کا دورہ کیا۔ میں پاناما، گوٹیمالا، ہنڈوراس اور دیگر ممالک میں گیا۔ گوٹیمالا میں مجھے ایک چھوٹی سی مسجد مل گئی۔ اسی مسجد میں میں نے جمعے کے دن کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کے یادگار لمحات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ لمحات میرے لیے اتنے اچھے تھے کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، یہ سمجھیں جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ محترم آسکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کی وجہ سے اپنا نام بدل کر مصطفیٰ رکھ لیا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے۔ آسکر کے مسلمان ہونے کا پتہ سب سے پہلے ان کی اہلیہ ٹریزا کو چلا۔ البتہ ان کے لیے یہ خبر اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ایک عیسائی خاتون تھیں اور اپنے شوہر کے دینی اعمال ان کو پسند نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ٹریزا کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے شوہر قرآن پڑھتے تھے تو میں ناراضگی کے ساتھ ان سے قرآن پڑھنے کو منع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے اٹھا کر رکھ دو۔ لیکن آسکر نے، جن کو پتا تھا کہ اسلامی تعلیمات میں شریک حیات اور دیگر اہل خانوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے، اور انہوں نے اپنے آپ کو انسان ساز اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد میرے برتاؤ میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اس سے پہلے میں ایک مغرور اور گھمنڈی انسان تھا، لیکن اسلام نے میرے اخلاق اور کردار میں بہت زیادہ اثرات مرتب کیے اور مجھے بدل کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ کے لیے، جن کا سابقہ نام آسکر تھا، ان کے ملک کی تہذیب و ثقافت کے پیش نظر عبادات کی انجام دہی کچھ مشکل تھی۔ مصطفیٰ نماز پڑھنے کے آغاز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے نئے دین کے واجبات کیا ہیں۔ نماز پڑھنے میں مجھے پریشانی تھی، لیکن میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے نماز پڑھنی سیکھ لی، البتہ مشکل کے ساتھ۔ خیر میں نے نماز تو سیکھ لی لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں۔ کچھ دن کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ عربی اور ہسپانوی زبان کے تلفظ میں بھی فرق ہے، اور عربی کا تلفظ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے بھرپور کوشش کی اور اسلامی فرائض پر عمل کیا۔ آسکر کے اندر آنے والی اخلاقی تبدیلی نے آسکر کے اعزاء و اقارب، خاص طور سے ان کی اہلیہ پر اچھے اثرات مرتب کیے۔ ان کی اہلیہ خود کہتی ہیں، میرے شوہر کا رویہ پہلے سے بہتر ہو چکا تھا اور میں کہہ سکتی ہوں کہ مسلمان شوہر غیر مسلم شوہر سے بہتر ہے، کیونکہ ان میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ بہت سے دیگر نو مسلموں کی طرح آسکر ایل سلواڈور بھی مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہم وطنوں کو اسلام کی خوبیوں سے روشناس کرانے کے لیے کوشاں ہیں، اگرچہ ان کو اس راہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اللہ کے لطف و کرم سے ان کو اس سلسلے میں قابل قدر کامیابی بھی ملی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نور ایمان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.